بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه سمرویه، رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ، جب تک وہ ایک اللہ کو عبادت کے لائق سمجھنے کی گواہی نہ دے دے، وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تک اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عزوجلال کے سچے رسول ہیں، ویقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم نہ کر لیں، ویؤتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا نہ کر لیں، فإذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم وأموالهم، اگر وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لے، نماز کو قائم کر لے، زکوٰۃ کو ادا کرے، تو گویا انہوں نے اپنے مال اور اپنے خون مجھ سے بچا لیے. الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، وحسابهم علی اللہ، اور ان کا حساب اللہ عزوجلال پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جہاد کے اس مقصد کی وضاحت کی ہے جس کی تفصیلات پچھلی حدیث کی شرح میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جہاد کن کن مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے. اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے ان بنیادی مقاصد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی ترویج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دنیا کے اندر منوانا، اور پھر نماز کا قیام، اور پھر زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کرنا. یہ وہ چار آپشن ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کا مال اور اس کی جان محفوظ ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص ان چار چیزوں میں کوتاہی برتتا ہے تو پھر اسلام کا نظام اس کے مال اور اس کی جان کی وہ قدر نہیں کرتا جو ایک ثابت قدم مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کرتا ہے. الا بحق الاسلام، اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، توحید کا بھی اقراری ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے، تو پھر بھی اسے اسلام کا حق تو دینا ہی پڑے گا. الا بحق الاسلام، اسلام کے حق کے ساتھ. اس کا معنی کیا ہے؟ اسلام کے حقوق کے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث، کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں ہے. کون سا مسلمان؟ جو اللہ عزوجلال کی توحید کا اقراری ہے، وحدانیت کو مانتا ہے، اور اس بات کی گواہی بھی دیتا ہے کہ میں اللہ عزوجلال کا پیغمبر ہوں، سوائے تین حالتوں کے. یہ توحید کا اقراری اور رسالت کو ماننے والا تین حالات میں پھر بھی اس کا خون بہانا جائز ہوگا. السیب الزانی, ایسا انسان جو شادی شدہ ہے اور پھر وہ زنا کاری کرتا ہے, دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا. حالانکہ توحید کا اقراری ہے, رسالت کو مانتا ہے, نماز زکات کا پابند ہے, لیکن اس گناہ کی پاداش میں اس کا خون بہایا جا سکتا ہے. اور یہ ہر شخص اپنے ہاتھ میں نہیں اس معاملے کو لے گا, یہ حکومت کی سرپرستی میں ہوگا. والنفس بالنفس, دوسرا اسلام کا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے, رسالت کو تسلیم کرتا ہے, نماز کو قائم کرتا ہے, زکات دیتا ہے. لیکن اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو وہاں قصاص کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے گا. جو قیمت اس کی ہے وہی قیمت مقتول کی ہے. والمسلمون تتکافؤ دماؤهم, مسلمانوں کے خون برابر ہے. الا بالتقوى, ہاں تقوی انسان کی قیمت کو بڑھاتا ہے, لیکن تقوی کا شعور انسان کے پاس نہیں ہو سکتا, یہ فیصلہ اللہ کریں گے. فلا تزکو انفسکو, تم اپنے آپ کا تزکیہ مت بیان کرو. هو اعلم بمن اتقى, اللہ خوب جانتا ہے کہ متقی کون ہے. تو تقوی اور پرہیزگاری یہ انسان کی قیمت کو بڑھا دیتا ہے, لیکن اس کا فیصلہ بھی انسان کی ذاتی رائے نہیں ہوگی بلکہ اللہ ذل جلال کا فیصلہ ہو. والتارک لدینی المفارق للجماعہ, تیسرا اسلام کا حق یہ ہے کہ وحدانیت اور رسالت کا اقراری انسان اور نماز اور زکات کا عامل انسان, اس وقت اس کی جان اس کا خون بہایا جا سکتا ہے جب یہ دین کو چھوڑ دے. رسالت کا اقراری تھا, وحدانیت الہی کو مانتا تھا, لیکن اچانک سے کیا ہوا, کہتا ہے میں اس دین کو نہیں مانتا, مرتد ہو جاتا ہے. التارک لدینی, دین کو چھوڑ دیتا ہے. المفارق للجماعہ, مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے, جس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ جماعت سے مراد کیا ہے. جماعت سے مراد وہی ہوگا جو اللہ کے رسول نے بیان کیا, جس کے بارے میں فرمایا تھا ید اللہ علی الجماعہ, اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. ید اللہ مع الجماعہ, اور جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جماعت کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا, اور ہم الجماعہ, وہ جماعت ہوگی. ایک دوسری روایت میں اس کی وضاحت کر دی کہ اس جماعت کا نام کیا ہوگا, آپ نے نام نہیں بتایا, آپ نے اس کا کام بتا دیا. کام کیا ہے, ما انا علیہ واصحابی, جس دین پہ لوگو میں محمد ہوں اور میرے صحابہ ہیں, اس دین کو اختیار کرنے والے لوگ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہوں, یہ جماعت ہے, اور اس جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے. اس منہج, اس منہاج, اس مشن کو چھوڑنے والا اور دین سے برات کا اظہار کرنے والا, مرتد ہونے والا, اس کی جان مارنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کا خون بہایا جا سکتا ہے. من بدل دینا فاقتلو, حدیث کے الفاظ ہیں, جو اپنے دین کو تبدیل کر لیتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الا بحق الاسلام میں تین چیزوں کا تذکرہ کیا, شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کی اور دلائل سے ثابت ہوا. جب تک چار دلائل نہیں کسی چیز کا ثبوت نہیں ہو سکتا. تین بھی دلائل اگر مل جائیں, چوتھی دلیل نہیں ملتی, شہود عیان, آنکھوں سے دیکھا انہوں نے, خبر نہیں, رپورٹ نہیں, تین بھی مل جائیں تو ان چاروں کو, جو چوتھا اگر انکار کر دیتا ہے تو اس کو کوڑے 80 لگائے جائیں گے. اسلام نے عزت اور عصمت اس قدر مہنگی رکھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارواہم کے دور میں بھی ایسے ہوا, جب مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کسی نے یہ اعتراض کیا تو اس وقت ابو بکرہ, نافع, نفیع, چار لوگوں نے اس بات کی گواہی کا کہا کہ ہم گواہی دیتے. تینوں نے گواہی دی اور چوتھے نے گواہی نہیں دی، چاروں کو کوڑے لگائے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے ہر مسلمان فرد کی قیمت کو واضح کیا ہے۔ چار دلائل جب تک نہیں ملتے، زبان سے یہ نکالنا کہ فلاں نے یہ کیا ہے، اس زبان کے الفاظ پر بھی 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسرا، انسان کسی نے قتل کیا ہے تو قصاص کے طور پہ اسے قتل کرنا یہ اسلام کا حق ہے۔ جس طرح اس نے ایک جان ماری ہے، اس کی اور اس کی جان میں کوئی فرق نہیں تھا، اس نے اس زیادتی کا جو ارتکاب کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کو بھی قصاص میں قتل کیا جائے۔ کیوں؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص لینے میں ہی تو زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل کا دعویٰ کرنے والوں، قصاص بھی زندگی ہے۔ اور تیسرا، التارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین سے بیزار ہوا، دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، آج لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، من بدل دینا فاقتلو، جو دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، آج لوگ غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ میں مسلمانی کو چھوڑتا ہوں، میں عیسائی ہوتا، فاقتلو، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا اور اضافہ کیا، وحسابہم علی اللہ، جس طرح اسلام کے تین حق ہیں وہ پورے کیے جائیں گے، حساب پھر بھی اللہ عز و جلال ہی ان کا لے گا۔ دنیا کے اندر صرف اس نظام کی تنفیذ کی جاتی ہے، یہ جو اللہ عز و جلال کے احکامات ہیں اور اس کے رسول کے فرامین ہیں، ان کو نافذ کیا جاتا ہے، ان کی ترویج کی جاتی ہے۔ لیکن حساب و کتاب کا تعلق اللہ عز و جلال کے ساتھ ہے، یہ انسانیت کے ساتھ معلق نہیں کیا گیا۔ پچھلی حدیث کی شرح میں جہاد کے ان تمام مقاصد کو بیان کیا گیا اور اس کی حکمتوں کو بھی بیان کیا گیا۔ یہاں صرف ایک بات کا میں اضافہ کیے دیتا ہوں اگلی حدیث کو شروع کرنے سے پہلے، جہاد کے اس عظیم کام میں کامیابی کیسے ممکن ہے؟ اب دنیا کے مختلف خطوں میں جہاد کے نام سے کوششیں بھی ہوتی ہیں، حکومتیں سرپرستی بھی کرتی ہیں، لیکن وہ کامیابی جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے، اس کا حصول کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کامیابی نظر کیوں نہیں آتی؟ اسلام نے اصل میں اس عظیم کام میں کامیابی کے کچھ اصول رکھے۔ پہلا اصول یہ ہے، جہاد کرنے والے کا جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور اس کا عمل صالح نہیں ہوتا، صرف گن پکڑ کے انسان میدان میں گھس جائے، اس کو مجاہد تو نہیں کہتے۔ مجاہد ایک بہت عظیم نام ہے، اس میں ایمانیات کے اندر اور عمل صالح کے اندر اس انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جب میدان میں اترتے ہیں جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جن کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شیطان کا بھی مقابلہ کیا، اپنی شہوات کو بھی توڑا، اور اپنی ان ساری صلاحیتوں کو دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ ہاتھ سے جہاد کرتے رہے، مال بھی خرچ کیا، زبان سے بھی انہوں نے جہاد کیا، لیکن دشمن باز نہیں آیا تو پھر دشمن کے خلاف انہیں تلوار بھی اٹھانی پڑی۔ تو ان لوگوں کی مدد اللہ عز و جلال فرمائیں گے جن لوگوں کا ایمان اور عمل صالح ہوگا، یہ پہلا اصول ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے کچھ یوں بیان کیا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادِ، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس دنیا کی زندگانی میں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی مدد صرف دنیا تک نہیں ہے، انبیاء اور رسول کی مدد اللہ قیامت تک جاری رکھیں گے، اور ایسے لوگ جو ایمان میں مضبوط ہیں ان کی مدد اللہ قیامت کے دن بھی کریں گے، ان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
ہم نے یہ حق رکھا ہے کہ جو مومن ہے ان کی ضرور مدد کریں. تو آج امت اسلامیہ کو اس بات پہ بھی سوچنا چاہیے. تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم ہر وقت سوچ کے دھارے کو اس طرف لے جاتے ہیں جو میری اور آپ کی من مرضی کا ہوتا ہے. چونکہ اس وقت ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جنگیں ایسے تو نہیں لڑی جاتی, اس کے لیے تو پیسہ چاہیے, اچھا ایسے تو نہیں فوج کو موو کر سکتے, اس کے لیے تو پلاننگ چاہیے. تو پلاننگ کس نے کرنی ہے؟ اب جبریل تو دنیا میں نہیں آئے گا, یہ انسانوں نے ہی کرنی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو پھر یہ ٹیکنالوجی, یہ جو دوائی اور اسباب ہوتے ہیں, ان کی ثانوی حیثیت ہوتی ہے. ٹاپ پرائیورٹی پہ مسلمانوں کے پاس اللہ پہ توکل ہوتا ہے, اللہ پہ یقین ہوتا ہے. یہ یقین اور توکل نہ ہو تو دنیا کی ساری ٹیکنالوجی بھی ہاتھ میں آ جائے تو کبھی کامیابی نہیں ملتی. جنگ حنین میں کیا ہوا؟ 12,000 صحابہ تھے. اور اذ اعجبتکم کثرتکم, اور سوچ رہے تھے کہ لو ہم تو بہت زیادہ ہیں, آج کیا مسئلہ ہے؟ اور پتہ اس وقت چلا کہ جب اچانک سے غاروں میں چھپے دشمنوں نے حملہ کیا اور سارے تتر بتر ہو گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور جمع ہوئے, اور اللہ عز و جلال نے یہ کیا سمجھایا تھا کہ تمہیں اپنی کثرت پہ ناز تھا تو یہ پریشانی تمہیں اٹھانی پڑے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزاج دیا ہے, اس مزاج کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میرے پاس اگر ایمان کی صلابت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, دنیا جہان کے دلیر انسان آپ کھڑے کر دیں, چند منٹ نہیں نکالیں گے. ایمان اگر ہے تو زندگی کی آخری رمق تک آپ کو فتح یاب کرنے میں وہ ساتھ دیں گے. ایمانیات کی طاقت وہی سمجھتا ہے جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے. آپ 1400 سال کی تاریخ کو دیکھیے, یعنی 200,000 کے مقابلے میں 30,000 کیا حیثیت رکھتے ہیں. کس طرح ان لوگوں نے روم جیسی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کی اس تمنا کو پورا کیا کہ ٹھیک ہے اگر اس کی طبیعت درست نہیں ہو رہی تو آ جائے. اور کوئی تجربہ نہیں ہے, کس چیز کا؟ سمندری جنگ کا. کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن کس انداز سے 200,000 کو تہ تہ کیا؟ اللہ پہ ایمان تھا, توکل تھا. اس قبرص کی جنگ کا قصہ پڑھنے والا ہے. ایمانیات یہ سب سے پہلا اصول ہے. اور یہاں دنیا میں آج کسی جنگ کو شروع کرنے یا اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے اس کی بات ہی نہیں کی جاتی. بات کی جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس حالات نہیں ہے اور پیسہ نہیں ہے. جس کے پاس ایمان ہے, پیسہ اور حالات اس کی لانڈی ہے, اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. جن لوگوں نے میدان بدر میں اپنے آپ کو اسلام کی سربلندی کے نکالا تھا, ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, اور ان کے پاس چلانے کے لیے تیر اور تلوار تو دور کی بات, ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی, لیکن ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. کس طرح 313 سارے کوئی کڑیل جوان تھوڑے تھے, کوئی بوڑھا تھا, کوئی بچہ تھا, اور کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کو اپنے اگلے 4 انگلیوں پہ کھڑے ہو کے دکھا رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں, اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نہیں ابھی آپ چھوٹے ہو, آپ نہیں شامل ہو سکتے. اور وہ کیوں کھڑے اس طرح ہو رہے ہیں کہ ہمیں جنگ سے واپس نہ کر دیا جائے. لیکن کیا ہوا؟ 1,000 کی فوج ابو جہل لے کے اترا, اور کس طرح رقص کرواتا ہوا آیا کہ یہ ان کا کیا ہے. اور پھر اللہ حضر جلال نے کس شخص سے ابو جہل کی گردن اتروائی؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. یہ نوجوان جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں اس قدر باریک پنڈلیاں تھیں, درخت پہ چڑھے, ہوا آئی, لرزنے لگ گئے, تو صحابہ مسکرا دیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا, فرمایا مما تضحکون, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی, کیا اس لیے مسکرا رہے ہو کہ اس کی بہت باریک پنڈلیاں ہیں؟ والذی نفسی بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد, قیامت کو جب ان کا وزن کیا جائے گا یہ احد پہاڑ سے بھی وزنی ثابت ہوں گے. یہ عبداللہ بن مسعود تھے, اور اس سے پہلے مارنے والے کون تھے؟ یہ معاوض بن عفراء, یہ 14-14 سال کے بچے. کس طرح انہیں مار گرایا؟ کس کو؟ جس کو ناز اور گمنڈ تھا اپنی طاقت. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی اس کے سینے پہ چڑھے تو کہتا ہے آج بکریوں کا چرواہا میری گردن اتار رہا ہے. گمنڈ دیکھیے اس ظالم کا. اور ساتھ کہتا ہے ذرا نیچے سے گردن کاٹنا کسی کے پاس سر جائے تو پتہ چلے کسی چودھری کا سر آیا ہے. کس طرح اللہ عز و جلال نے اس انسان کو ذلیل کیا اور کتنے پیسے اور کتنے درم و دینار کی آفرز کرتے رہے کہ اس کا جسہ ہمیں مل جائے, اور صحابہ کرام نے پائے حکارہ سے ٹھوکرے مار کے قلیب بدر کنویں میں پھینک دیا کہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. ایمانیات, اللہ عز و جلال پہ توکل اور اللہ عز و جلال پہ اعتماد اور بھروسہ, یہ دشمن پہ غلبہ حاصل کرنے کا پہلا اصول. اور اللہ عز و جلال نے ایک تیسری جگہ فرمایا,
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ نے اصل میں وعدہ کیا ہے تم میں سے جو ایمان لائے گا. وعدہ کیا ہے؟ کہ ایمان کے بعد وہ عمل بھی نیک کریں گے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, زمین میں خلافت ان کے ہاتھ میں آئے گی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسے پہلے لوگوں کو عطا کی. پھر کیا ہوگا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, یہ ایمان اور عمل صالح کے بعد جو تمہیں طاقت اور قوت ملے گی, پھر اس دین کے نفاذ کے لیے اللہ آسانیاں کریں گے جس سے اللہ راضی ہوں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, معاشرے کے اندر کس طرح امن کو تہبالا کیا جا چکا ہوگا, اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یہ لوگ کام کریں گے جن کا ایمان مضبوط. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں, وہ خاک امن پیدا کر سکتا ہے. اور جس انسان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ سورۃ الاخلاص کیسے پڑھنی ہے, وہ خاک دنیا میں کام کر سکے گا؟ اس کو کیا پتہ کہ اسلام کیا ہے اور خلافت کیا ہے اور حکومت کیا ہے اور دنیا کا نظام کیا ہے جس کو رب تعالیٰ کی وحدانیت کی سب سے عظیم صورت پڑھنی نہ آتی ہے؟ تو اس وقت ایشو یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ ایمانی صلاحیت نہیں ہے جس صلاحیت کو اللہ عز و جلال نے جس کا مطالبہ کیا ہے. اور حدیث یہ کہتی ہے کہ 12,000 اگر لوگ ہو تو کبھی ان کو شکست نہیں ہوگی. آپ تھوڑا سا چیک کیجئے, 12,000 کی کیا قیمت ہے اور کتنے ہوتے ہیں 12,000؟ آج اس طرح کی کتنی چیزیں موجود ہیں, لیکن مسلمان کیوں ذلت و رسوائی کا سامنا کرتے ہیں اور کس طرح سافٹ ڈیل پہ آ جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ایمانیات کی کمی ہے. اور ایمانیات یہ کوئی ٹافی نہیں ہے کہ انسان کس سٹور سے لے کے اس کو چبا لے اور کہے کہ میں نے کھا لی ہے. اس کے لیے انسان کو قرآن اور حدیث پڑھنا پڑتا ہے اور اس کی روشنی میں اپنے ہیو سیٹ کرنے پڑتے ہیں اور اس کی روشنی میں زندگی کا ایک مشن بنانا پڑتا ہے اور پھر اس پہ ثابت قدمی دکھانی پڑتی ہے, اس کے کچھ مطالبات ہیں اور اس کے لیے کچھ ایکشنز کرنے پڑتے ہیں. اور جب وہ چیز آ جاتی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں, تو پھر اللہ عز و جلال کا یہ فیصلہ آ جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا,
کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ عز و جلال کافروں کو مسلمانوں پہ مومنوں پہ غلبہ دے دے کہ ساری دنیا کے مومن جو ہے وہ کافروں کی جوتی کے نیچے آ جائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. کب آئیں گے؟ جب ان کے ایمان میں کمی ہوگی. یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. لیکن حالت کیا ہے؟ وہی جو اللہ کے رسول نے بیان کیا, صحیح مسلم کی روایت ہے 1900, صحیح بخاری کی روایت ہے 2808, اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد, ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے. فقال یا رسول اللہ اقاتل او اسلم, کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں یعنی آپ کی فیور میں, او اسلم یہ پہلے مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا اسلم ثم تقاتل, پہلے مسلمان ہو پھر لڑائی کرنا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی فیور میں ایک ایسا شخص آیا جو بہادری میں بڑا معروف تھا, کہا میں آپ کے ساتھ جنگ کروانا چاہتا ہوں. کہ ان لن نستعین بمشرک, ہم مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے, جاؤ پہلے مسلمان ہو جاؤ پھر لڑائی کرنا. یہ جہاد کا تو معنی یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ, تو اگر مشرک کو ساتھ لے کے کرنا ہے تو کیا معنی ہوا؟ ان لن نستعین بمشرک, ہم مشرک سے مدد نہیں لے سکتے, ہم اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے. اسلم ثم تقاتل, پہلے مسلمان ہو جاؤ اور پھر تم لڑائی کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان فلن استعین بمشرک صحیح مسلم میں موجود ہے 4677. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حر الوبرا میں ایک شخص آیا, بدر سے پہلے, یہ بدر کی بات, ایک ایسا شخص آیا جس کی جرت و بہادری بڑی معروف تھی. ففزع اصحاب رسول اللہ حين رأوه, اللہ کے رسول کے صحابہ نے دیکھا تو الرٹ ہو گیا کہ یہ آ گیا ہے. فقال جئت لأتبعك وأصيب معك, صحابہ نے سمجھا کہ ہماری مخالفت میں آیا. وہ آ کے کہتا نہیں میں تو آپ کے ساتھ جا کے لڑائی کرنا چاہتا ہوں, اگر فتح ہوگی تو غنیمت بھی لوں گا. فقال له تؤمن بالله ورسوله, یہ بتاؤ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے؟ قال لا, ایمان نہیں. قال فرجع, جاؤ چلے جاؤ. فلن استعین بمشرک, میں مشرک سے مدد نہیں لے سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مزاج دیا ہے امت کو جس کو اختیار کرنا ہی پڑے گا, ایمانیات اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اور اتفاق یہ ہے کہ مسلمان اور مومن ہونے کا دعویٰ کرنے والے جب منہجی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں, جب مشن کے اعتبار سے ان کے اندر بہت ساری گراوٹ اور جھول آ جاتا ہے, جب وہ سراسر دنیا کے پجاری ہو جاتے ہیں اور مال اور اس کی ریل پیل سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں, پھر ان کو اس بات کی کوئی قدر نہیں رہتی کہ ایمان کہاں گیا ہے. اور آج ایک لاکھ شخص کو جمع کرو, اس کی زبان میں مال کی چوری کی بات ہوگی, دین کی چوری پہ کوئی نہیں سوچتا. کس طرح دین چوری ہوتا ہے, کس طرح معاشرے کے ایمان کو ہلاک کیا جاتا ہے, ختم کیا جاتا ہے, اس پہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں. تکلیف اس بات کی ہوتی ہے, نو ڈاؤٹ کہ مال کی چوری بھی بہت بڑا گناہ ہے, لیکن دنیا جہان کا مال اکٹھا کر لے اس سے ایمان نہیں بنتا. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے, اور ایمان اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اس سے بڑی دولت دنیا میں اللہ نے اتاری بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا اصول دیا ہے کہ اگر دشمن پہ غلبہ حاصل کرنا ہے تو ایمان کے بعد اپنی نیت کو خالص کیا جائے.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاءَ
لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تکبر اور گمنڈ میں لوگ کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلتے ہیں. ایسے لوگ کبھی کامیابی سے نہیں لوٹتے جو رب کی رضا کے لیے نکلتے ہیں, کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. اس لیے بطر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس. تکبر کیا ہے؟ تکبر کو اچھا لباس پہننے یا اچھی جوتی پہننے کو نہیں کہتے. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو یہ تکبر نہیں ہے, کسی کو اللہ نے مال دیا اچھا گھر بنا لیا تو یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتے ہیں. تکبر یہ ہے بطر الحق, حق بات آ جائے اسے ٹھکرا دینا, یہ تکبر ہے. وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر جاننا. آج ذرا اپنے معاشرے کا معائنہ کیجئے, کس جگہ پہ کون کس کو حقیر سمجھ رہا ہے؟ ہر شخص دوسرے کو اپنے پاؤں کی میل کو چہل سمجھنے لگ گیا ہے, اور ضرورت ہی نہیں سمجھتا کہ اس کی بھی کوئی قیمت ہے, حالانکہ تمام مسلمانوں کا خون برابر ہے. یہ درجات یہ سب دماغ سوزی کر کے کشید کیے گئے ہیں کہ یہ فلان کا درجہ ہے, یہ فلان کا درجہ ہے,
اسلام ان درجات کی بات نہیں کرتا، وہ تقوی کی بنیاد پہ درجات کی بات کرتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کیسی صلاحیت سے نوازا تھا. ان کے فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ تھا کہ کسی نے گورنر بننا ہے تو آؤ میں گورنر بناتا ہوں، شرطیں پوری کرے. بہت شوق ہوتا ہے لوگوں کو گورنری حاصل کرنے کا. کہا سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس نے گورنر بننا ہے وہ شخص موٹا لباس پہنے گا، باریک لباس زندگی میں نہیں پہنے گا. اس کا نازک پن پہلے ختم ہو، اس کو پتہ ہو کہ رعایا کے ساتھ کیسے گزارا کرتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا کوئی دربان نہیں ہوگا، کوئی گارڈ نہیں اس کو ملے گا. اس کے اندر یہ طاقت ہونی چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ موت تو اس وقت آنی ہے جب آنی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی دروازے پہ کہ کوئی آتا ہے، کوئی اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے، اب ٹائم نہیں ہے، اب یہ مسئلہ ہے، کوئی دربان نہیں ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ جو روٹی استعمال کرے گا اس آٹے کو چھاننے کے بعد نہیں پکائے گا، جس حالت میں اس نے پکا کے کھائے گا. اگر وہ اس نشے میں چلا گیا کہ اب یہ کوکیز ہونی چاہیے، اب یہ ہونی چاہیے اور یہ ہونی چاہیے، وہ خاک کام کرے گا. اس کو کیا پتا کہ عوام کس طرح تڑپ رہی ہے. پھر وہ عام گھوڑا استعمال نہیں کرے گا. چوتھی شرط، وہ اسب تازی پہ بیٹھے گا، جو عربی گھوڑا ہوتا ہے جس کو عام شخص سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے پاس طاقت ہوگی تو سنبھال سکتا ہے. اور پانچویں شرط یہ تھی کہ کبھی بھی وہ کھڑا کر کے گھوڑا اس پہ نہیں بیٹھے گا، گھوڑے کو دوڑا کے چھلانگ لگا کے بیٹھے گا. آؤ جس نے بننا ہے گورنر بن جا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے نخرے اس وقت گورنروں کے ختم کر دیے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، جب بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہوئی تو پہلا سوال یہ کرتے تھے، نماز بتاؤ. ایجنڈا شروع ہی نماز سے ہوتا تھا. سب سے پہلی شک ایجنڈے کی ہوتی تھی، نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے ہو. اور ساتھ کیا پوچھتے، اگر کوئی چور آ جائے تو کیا کرو گے؟ کہتے ہاتھ کاٹ دیں گے. کہا مجھے اگر پتہ چل گیا تمہاری رعایا میں سے کوئی شخص عاطل ہے، کوئی کام نہیں کرتا، یا بھوکا ہے، اس کے پاس کاروبار نہیں، یا اس کے پاس کھانے کا کچھ نہیں، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تم چور ہو. اس کو کہتے ہیں دین کا مزاج، منہج. یہ ریاست مدینہ کے وہ اصول اور ضابطے تھے جو سیدنا عمر نے سکھائے ہیں امت کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اخلاص شرط بتائی. اخلاص جب ہوتا ہے تو اس کو یہ پریشانی نہیں ہوتی وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا، اس کو یہ پریشانی ہوتی میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کیا کہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا،
والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین.
وہ لوگ جاہدوا فینا، جاہدوا فیہم نہیں، ان کی کوششوں کا دھارا ہوتا ہے اللہ کی رضا، ان کی ساری صلاحیتوں کا رخ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو راضی کر لوں، اس کو کر لوں، اس کو کر لوں. وہ کہتے ہیں اللہ راضی ہے. جب اخلاص ان کے اندر آتا ہے، ساتھ ہی فیصلہ کیا آتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو وہ راستہ دکھائیں گے جو راستہ ہمیں پسند ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ عزوجلال اخلاص والوں کے ساتھ ہیں، احسان کرنے والوں کے ساتھ.
دشمن پہ غلبہ
اس وقت حاصل ہوتا ہے جب تیسرا اصول استعمال کریں کہ زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ لگائیں. ہارون الرشید جب میدان کارزار میں اترا تو فتح لیٹ ہو گئے. اس شخص کی ذہانت دیکھیے، دوڑ کے واپس آئے، خیمے چیک کیے، کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے. کہا ہونا الحزیمہ، ہونا الحزیمہ، یہ ابھی تک اٹھے نہیں ہیں اور حالت جنگ ہے، اور ان لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ اٹھ کے دعا کریں، تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، یہ شکست ان کی وجہ سے ہوگی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عوام کی وجہ سے ہوگی، انہوں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں بات کی. جب تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، یہی تو طاقت ہے، یہی تو پاور ہے. وگرنہ تم بھی انسان ہو، کافر بھی انسان ہے، تمہارے پاس طاقت ہے تو ان کے پاس بھی طاقت ہے. تم کھانا کھاتے ہو، وہ تم سے اچھا بھی کھاتے ہوں گے، تمہارے جسموں کی طاقت کا اور ذہنی افتاد کی تو بات ہی نہیں ہے. تمہیں تو جو طاقت ملنی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملنی ہے. تم اگر اس بنیاد پہ لڑنا چاہتی ہو کہ ہم پروفیشنلز بہت ہیں اور دشمن پروفیشنل نہیں ہے، تو یہ تو کوئی صلاحیت نہیں ہے. آج تو پتہ ہی نہیں چلتا کسی پروفیشنل کا اور کسی نان پروفیشنل کا، ایسے آلات آگے ہیں. تمہیں تو اگر طاقت ملنی ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی خصوصی اور غیبی مدد ملنی ہے، اور اس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی ہے تو پھر اللہ ذوالجلال فرشتوں کو ساتھ بھیجتے ہیں. کس طرح صحابہ جا رہے ہوتے اور صحابہ کرام یہ آواز سنتے کہ کوئی بول رہا ہے، وعدو ہجوم، اور پتہ چلتا سامنے کافر گرا ہوا، اس کے ماتھے پہ نشان لگا ہوا. کون مارتا تھا؟ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ یہ فرشتے تھے، اور فرشتے ساتھ مدد کر رہے تھے. اور اللہ عز و جلال نے پہلے ہیبت طاری کی، اور میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کو اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آپ ایک مرتبہ بدر ضرور جائیں، ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، اور باقی چاروں طرف پہاڑی سلسلہ ہے، جہاں سے دشمن آ رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور وہ پہاڑی سے اتر رہا ہے اور مسلمان نیچے کھڑے. ادھر سے دشمن آ رہا ہے اور سامنے جو دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ ہے وہ بالکل ڈھلان بنی ہوئی، وہاں سے جبریل امین جو ہے اور بقیہ فرشتے جب آئے اترے تو گرد اڑی اور وہ سامنے سے دیکھ رہے تھے یہ کون سی فوج آ گئی. اللہ نے پہلے ہیبت پیدا کی ہے، تمہاری آنکھوں میں وہ بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں تم بہت زیادہ نظر آ رہے تھے. یہ طاقت پروفیشنلز کی وجہ تو نہیں آئی، یہ اللہ کی محبت سے آئی تھی. جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے لیے پیش کر دیا تو رب تعالیٰ نے پھر ان کے ہاتھوں میں طاقت تو دی ہی دی تھی، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تھا فرشتوں کے ساتھ، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا.
اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، تم نے دشمن سے خاک لڑنا ہے، تمہاری اپنی لڑائیاں تو ختم نہیں ہوتی، تمہارے اندر تو یہ سوچ ہی نہیں ہے. اگر تم اپنے آپ میں ہی لڑتے رہے تو دشمن کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، تمہاری باہمی لڑائیاں تمہیں کمزور کر دیں گی، فشل، ناکام ہو جاؤ گے تم. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جو پاور دنیا میں مسلمانوں کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیسے ختم ہوگی؟ تمہیں وقت ہی نہیں ملتا دشمن کے بارے میں سوچنے کا، تم آپس میں دست و گریباں ہو، تم ایک دوسرے کو صرف اس کی ٹانگیں کھینچنے پہ لگے ہو، تمہیں فرصت ہی نہیں ہے کہ دشمن کے بارے میں سوچے، تم کیا لڑائی کر سکتے ہو. تو شریعت نے یہاں ایک ہی آیت میں چار چیزوں کا اشارہ کیا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دوسری بات آپس میں جھگڑنے سے رکو، اور تیسری بات نتیجے سے بھی آگاہ کر دیا، اگر تم جھگڑتے رہے ناکام ہو جاؤ گے، اور چوتھی بات جو عزت بنی ہے وہ بھی پاؤں تلے روندی جائے گی. یہ بات یاد رہنی چاہیے، مسلمانوں کو اللہ نے جو ایمان دیا ہے، جو تاریخ دی ہے، اس کی بھی ایک طاقت ہے، اس کی بھی ایک پاور ہے. دشمن کو سب سے زیادہ برا کون لگتا ہے؟ مسلمان. اور اگر آپ تھوڑا سا سچے دل سے سوچے، بغیر کسی کی بات کی طرف جائے، اس وقت اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دشمن یہود اور عیسائیوں کو کون نظر آتا ہے؟ مسلمان. اور خصوصاً مسلمانوں میں بھی کون سے ممالک نظر آتے ہیں؟ یہ پاکستان ہے، یہ سعودیہ ہے. کیا وجہ ہے؟ دنیا میں 250 سے زیادہ ممالک ہے، وہاں لڑائی کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہاں، اس ایمان کی تکلیف ان کو ہوتی ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ ہیں جو کسی دن بھی ہم پہ مسلط ہو سکتے ہیں. ان کو سب سے زیادہ ان دو تین جگہوں پہ ہی انوالومنٹ میں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ان کو زیر کرنے کی پلاننگز میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں. دشمن تو 24 گھنٹے لگا ہو اور مسلمانوں کو 24 گھنٹے ایک دوسرے کی مخالفت کرنے میں لگے ہو، یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ اس لیے وقت ہے اپنے ذاتی جھگڑوں کو چھوڑ کر، عصبیت، تعصب سے پاک ہو کر اسے امت کی سوچ بنانا چاہیے. مسلمان ہیں، بینگ اے مسلم ہمیں اکٹھے ہونا ہے، اور بینگ اے مسلم ہی جب ہم لڑائی کریں گے تو پھر دوسرے کا بازو کٹنے سے پہلے اپنا بازو پیش کرتے نظر آئیں گے. دوسرے کی طرف کوئی قدم اٹھائے گا تو اس قدم کو کاٹتے نظر آئیں گے. جب تک یہ سوچ اتفاقی پیدا نہیں ہوتی، اور یہ سوچ آتی بھی نہیں ہے جب تک اطاعت نہ ہو. یہ راز زندگی میں یاد رکھیے گا، جو اللہ کے رسول کی بات پہ متفق نہیں ہے وہ کبھی بھی یہ سوچ پیدا کر نہیں سکتا.
میں اس کی ایک ادنا مثال پیش کرتا ہوں.
1892 نمبر روایت ہے سلسلہ صحیح ہے اور یہ لکھنی چاہیے. جس نبی کی محبت کے دعوے میں اگلے 10 دنوں میں کروڑوں روپے لوگ خرچ کریں گے, جائز ہے یا ناجائز ہے یہ گفتگو میں بعد میں کروں گا. کروڑوں روپے.
اس نبی کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس جیسی ذات آج تک پیدا ہی نہیں کی, اور جو مانتا ہے کہ اس جیسی پیدا کی اس کا ایمان ہی نہیں ہے. نہ اس جیسی کسی کی بات ہو سکتی ہے, نہ اس جیسا کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے. اور آپ نے 1892 نمبر جو روایت میں پیش کرنے لگا ہوں, فرمایا من سد فرج بن اللہ له بیتا فی الجنہ ورفعہ بها درجہ. یہ شخص نماز پڑھتا ہے, محبت, الفت, مودت, اجتماعیت, سنت کے مطابق پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑا ہوتا ہے. پاؤں کا رخ قبلہ رخ ہے, پیچھے سیڑھیاں برابر ہیں, نظم ہے, یہ سسٹم ہے, یہ طریقہ ہے صف بنانے کا. اس قدر ساتھ ملا کے پاؤں کو کھڑا ہوتا ہے اپنے بھائی کے پاؤں کے کہ کوئی خلا نہیں بچتا.
رب تعالیٰ اسی پہ ہی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں, اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. میری بات پہ ناراض نہ ہوئیے, مجھے ذرا دیکھ کے بتائیے کہ 22.5 کروڑ میں نمازی کتنے ہیں, 5% کہ 10%, اور جو نماز پڑھتے ہیں صف کتنے لوگ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں.
دعویٰ کیا ہے؟
کہ مجھ سے بڑا کوئی محب نہیں ہے, مجھ سے بڑا کوئی چاہت رکھنے والا نہیں. آپ مسجد میں چکر لگائیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹمنٹ دی تھی, لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. تم صفوں کو درست کیا کرو وگرنہ اللہ تمہارے چہروں میں اختلاف پیدا کر دے گا. آپ دست و گریباں مسلمان کیوں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ جس کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا لے, وہ دعویٰ کرے کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے, اور کس لیے نصیب نہیں ہوتا؟ نقطہ نگاہ وہ ہے جو انتہا درجے کا غلط ہے. کون سا نقطہ نگاہ؟ مومن کا صرف یہ نقطہ نگاہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا
اور اللہ کے رسول نے فرمایا. اور یہاں نقطہ نگاہ وہی ہے جو مشرکین کا نقطہ نگاہ تھا, بسد احترام.
کیوں مشرکین کی بات میں نے کر دی؟ طواف جب مسلمان کرتے تھے تو مشرک بھی تو کرتے تھے,
تو وہاں دو لوگ کیوں ہو گئے؟
وہ بھی طواف کرتے ہیں, بیت اللہ ہے, یہ بھی طواف کرتے ہیں, وہی 7 چکر, وہی حجر اسود, وہی مقام ابراہیم, وہی رکن یمانی. یہ مشرک کیوں ہیں اور یہ مسلمان کیوں ہیں؟
صفا مروہ پہ یہ بھی جاتے وہ بھی جاتے, یہ بھی ستو حاجیوں کو پلاتے یہ بھی پلاتے, یہ بھی صلہ رحمی کرتے یہ بھی صلہ رحمی کرتے. غلاموں کو آزاد اگر مسلمان کرتے تھے تو مشرک بھی کرتے تھے, سب کا خیرات وہ بھی کرتے مشرک بھی کرتے تھے.
تو کام بھی ایک ہے, جگہ بھی ایک ہے, ہے بھی بیت اللہ, ہے بھی ام القرا مکہ, یہ مسلمان اور یہ مشرک. وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھتے کہ ہاں بتاؤ زمین و آسمان کس نے بنایا, تو مشرک مانتے تھے, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, کہ اللہ نے بنایا.
ان سے پوچھتے رزق کون دیتا ہے, تو کہتے تھے اللہ دیتا ہے.
فرق کیا تھا؟ کہتے تھے عبادت اللہ کی کرنی ہے تو لات منات عزا کی بھی کرنی ہے. نقطہ نگاہ کیا تھا؟ یہ اس لیے صرف اللہ کی بات کرتے مسلمان کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے. یہ کیوں کہتے؟ کہتے نا باپ دادا ہمارے لات منات عزا کو مانتے تھے, اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ کیوں بیت اللہ جاتے؟ یہ کیوں جاتے؟ یہ اس لیے جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. مسلمان یہ سارے کام وہی کرتے جو مسلمانوں کے ہیں. مشرک کیوں؟ کہتے باپ دادا کرتے تھے, انہوں نے محمد مصطفیٰ کی عظمت کو مانا نہیں ہے. یہاں نماز پڑھتے وقت جو قدم ملانے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا دعویٰ کیا ہے؟
اس لیے
یاد رکھیے گا, اصطلاحات اپنا اثر چھوڑتی ہیں.
ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے اس کی پاور ہوتی ہے. شادی ایک ٹرمینالوجی ہے, نکاح اس کے مقابلے میں نکاح نہیں ہے تو پھر زنا. نکاح کی ایک عظمت ہے اور اس کا گناہ ہے. اطاعت اس کی عظمت ہے, قرآن نے پیش کیا ہے. اتباع ٹرمینالوجی ہے, اس کی ایک قدر و منزلت ہے. لیکن عشق اس کے اپنے خمیازے بھگتنے پڑتے ہیں.
بینگ اے مسلم کسی مسلمان کے لیے اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں. وائے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو اپنی محبت میں کہتا ہے.
وجہ یہ ہے اللہ عز و جلال نے قرآن میں کتنی صورتیں اتاری ہیں, 114 سورتوں پر مشتمل اللہ کی کلام ہے. لیکن اللہ عز و جلال کی اس پوری 114 سورتوں کی کلام میں لفظ عشق ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں کیا گیا.
تو
کتنے صحابہ تھے حجت الوداع کے موقع پر؟ 144,000 صحابہ. 144,000 صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے اپنی محبت کو پیش کرنے کے لیے لفظ عشق نہیں بولا. اور کیسی ان کی محبت تھی؟ اشارہ ابرو پہ جان چھڑکنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. جب ان کو پتا چل جاتا نا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا, اور جب وہ دیکھنے آیا تھا کہ پتا کرو مسلمانوں کی محبت کیسے ہے, تو اس نے جا کے کیا بتایا تھا کافر کو؟ کہتے میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا, وہ تو وضو کا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے, صحابہ کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں, وہ پانی بھی اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ لگاتے ہیں. اس طرح کی محبت تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ان کی محبت کیسے تھی؟ کوئی مسجد سے باہر آ رہا ہے اور اس کو کہا بھی نہیں گیا, صرف یہ فرمایا اللہ کے رسول نے اجلسو بیٹھ جاؤ, جو مسجد میں تھا تو مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے. رستے میں پوچھا باہر کیوں بیٹھے؟ کہا اللہ کے رسول آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تو میں بیٹھ گیا. کہا میں نے آپ سے تو کہا ہی نہیں تھا. کہا مجھے نہیں علم. آپ کی زبان اتھر سے نکلا ہوا کلمہ کہ بیٹھ جاؤ, تو عبداللہ بن رواحہ پھر کھڑا کیسے رہ سکتا ہے؟ 144,000 صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی یہ لفظ اپنے محبوب کے لیے استعمال نہیں کیا. صحیح بخاری سے لے کے جملہ کتب حدیث, کسی ایک صحیح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے لفظ عشق کو پیش نہیں کیا. قرآن جس کو قبول نہیں کرتا اپنے متن کے اندر, صحابہ کی زبانیں برداشت نہیں کرتی کہ یہ لفظ اپنے محبوب کا استعمال کیا جائے. دنیا کی تمام کتابیں کھنگال کے دیکھو, کوئی ایک حدیث اس کی تائید نہیں کرتی کہ کسی حدیث میں بھی کسی صحابی نے کہا وہ مجھے عشق ہے. کیا ایسا لفظ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے اس محبوب ہستی کے استعمال کرے کہ جس جیسی پاکیزہ ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی, اور پھر اس لفظ کا استعمال بھی انتہا درجے کا غلط ہو؟ کبھی کسی نے معزز اور مؤکر اور محترم رشتوں کے لیے یہ لفظ بولا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ بیٹی, بہن, ماں, یہ معزز رشتے ہیں, کوئی شخص یہ لفظ بول سکتا ہے؟ نہیں بولتا. اور محبت کے جو درجات لکھے گئے ہیں, جو 9 یا 15 درجے علماء نے لکھے ہیں, جہاں عشق کا درجہ لکھا ہے وہاں کیا لکھا ہے؟ یہ بہت بڑی بیماری ہے. اور آپ جانتے ہیں کبھی درختوں پہ آپ نے دیکھا ہو وہ پیلی پیلی کچھ جڑی بوٹی آ جاتی ہے, وہ ٹوٹ تو جاتی ہے اترتی نہیں ہے, یہ انسان کا ایمان توڑ تو دیتی ہے, یہ ختم نہیں ہوتی. اس لیے عبداللہ بن عباس صرف فرماتے ہیں میں جب میدان عرفات میں گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ الفرخ المنتوخ, چوزا بنا ہوا تھا. میں نے کہا ماں بھی اس کو کیا ہے؟ جواب ملا عاشق امرأة, یہ عورت سے اس کو عشق ہو گیا ہے. تو راوی کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے ایک ہی بات دیکھی, عبداللہ بن عباس پھر رو کے یہ دعائیں کر رہے تھے, اللہم انی اعوذ بک من العشق, یا اللہ اس بیماری سے مجھے اور میری اولاد کو زندگی بھر بچائے رکھنا. مسلمانوں کے رویے ہی ایسے ہو گئے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سمجھ آئے کیسے؟ اس کی سمجھ کے لیے تو آیا تھا قرآن. سمجھے قرآن کیا کہتا ہے, مت دیکھے فلاں کون ہے اور کیا کہتا ہے, فلاں کون ہے اور کیا کہتا ہے, دیکھے قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے. یہ میزان ہے, یہ مقیاس ہے, یہ ترازو ہے, اس پہ وزن کیجئے نا اپنے کسی بات کو. یہ آپ کو صحیح وزن کر کے دکھائے گا کہ آپ کی یہ بات ٹھیک ہے اور آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے گا یہ صلاحیت کے صحیح اور غلط کیا ہے, یہ ملتی ہی نہیں جب تک قرآن نہ پڑھا جائے.
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا.
اللہ ذوالجلال کی بابرکت ذات نے قرآن کو فرقان بنا کے بھیجا, یفرق بین الحق والباطل, یفرق بین الحق والباطل, حق و باطل میں تمیز ہی قرآن کرتا ہے. جس کا تعلق قرآن سے جڑتا ہے اس کو تمیز حاصل ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. اس لیے جتنا کسی کا قرآن سے لگاؤ زیادہ ہے اتنی اس کے مشن میں کلیرٹی ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اور جتنا اس قرآن میں گہرائی میں جو جاتا ہے اتنا انسان اس کے سامنے زندگی کا ہر معاملہ روشن ہوتا ہے.
حیرانگی کی بات ہے
کہ علماء کو جو اللہ نے شان دی ہوتی ہے وہ قرآن کی وجہ سے دی ہوتی ہے. جب یہ ظالم داعش کے کام شروع ہوا پوری دنیا میں غلغلہ مچا کے دیکھیں یہ ہو رہا ہے اور یہ اسلام کا نام لے کے اور یہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی, لیکن علماء کو اللہ نے نباز بنایا ہوتا ہے, نبز شناس ہوتے ہیں, فتنہ کہاں ہے. مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے, اس وقت مسجد نبی میں پڑھاتے ہیں اور مدینہ کے سب سے بڑے عالم ہیں عبد المحسن عباد حفظہ اللہ ویرعا. کسی نے اسی دن یہ سوال کیا کہ سنا ہے ایسا کسی نے بیعت لی ہے اور کسی نے بیعت کی ہے. صرف انہوں نے چند سوال کیے, کہتے نعم, یضع شیطان جدہ فی ید شیطان, شیطان نے شیطان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ وہ اصل میں حق و باطل کی تمیز کا وہ پیمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے علماء یا جن کو اللہ نے یہ سمجھ دی ہوتی کون کیا کہہ رہا ہے, وہ اصول پہ پرکھتے ہیں کہ قرآن نے اصول کیا دیا ہے اور حدیث نے اصول کیا دیا ہے. یہ پرک اور یہ شناخت کی طاقت جو ہے وہ قرآن کے بغیر ملتی نہیں. اور آخر وہی کچھ ہوا کہ ان ظالموں کو سوائے مسلمانوں کی اور ذبح کرنے کے لیے کوئی نہیں ملا. انہوں نے مسلمانوں کا سر جھکا دیا ہے اس ذلت کی وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے تو دین دیا تھا کہ کافر سے بھی لڑائی کرو, کسی عورت کو نہ مارو, کسی بچے کو نہ مارو, کسی بوڑھے کو نہ مارو, اور ان کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے, نہ یہودی ہوا ہے نہ عیسائی ہوا ہے, ذبح ہوئے تو مسلمان ہوئے. اللہ عز و جلال ان ظالموں کو اور ان جیسے ظالموں کو نیست و نابود کرے جن نے امت اسلامیہ کا چہرہ بگاڑ دیا. اور چہرہ بگڑا کیسے؟ اس جذباتیت کی وجہ سے جس کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے, اور مسلمان اور اسلام ان سے بری ہے. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے چوتھا اصول یہ ہے کہ جب بھی دشمن کی طرف سے کوئی بات ہوتی ہے تو وہاں اپنی ذاتی جو خد و خال ہوتی ہیں سوچ کے وہ سب ختم کر دیے جاتے ہیں. الکفر ملت واحدہ, جس طرح کافر ایک قوم ہے حالانکہ ان کی آپس میں کتنی مخالفت ہے. تحسبہم جميعا وقلوبہم شتا, یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ. تم سمجھتے ہو کہ کافر ایک ہے, ان کی آپس میں جو ہے وہ بہت مخالفت ہے, لیکن جب وہ مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو پھر ایک پیج بھی ہوتے ہیں. مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں. اس لیے مسلمانوں سے بھی تقاضا شریعت کیا کرتی ہے کہ تم بھی اکٹھے ہو جاؤ, تمہارے اندر اتحاد ہونا چاہیے, اتفاق ہونا چاہیے. اس وقت مت دیکھو کہ میرے ہاتھ میں کرسی ہو تو میں اکٹھا ہوں گا. یہ لالچی لوگ کبھی کوئی کام نہیں کر سکتے. طمع لوگ جو ہیں جن کو تمے نے مار دیا ہوتا ہے وہ دنیا میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. کرسی اسی کے پاس ہوتی ہے جس کے پاس منج ہوتا ہے. بادشاہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو, لوگ وہ سویا ہوا ہو, لوگ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوں. وہ بادشاہ نہیں ہوتا جو اپنے ڈنڈے کے زور پہ تو منواتا ہے اور 24 گھنٹے گالیاں کھاتا ہے. اس سے بڑی تو ذلت ہی کوئی نہیں ہے. بادشاہی کا نظام یا عہدے کا نظام تو اسلام نے دیا ہے کہ جتنا جو لوگوں کو زیادہ فسیلیٹیٹ کرتا ہے اتنا وہ عظیم انسان ہے, جتنا جو لوگوں کے لیے خیر خواہ زیادہ ہے اتنا وہ عظیم انسان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا اور اس قرآن میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں,
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.
تمہیں اطاعت کرنی اللہ کی, اس کے رسول کی اور ولی الامر کی. اس بات کو بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے, ولی الامر کون ہے؟ دنیا یہ سمجھتی ہے جس کے پاس حکومت ہے وہ ولی الامر ہے. ولی الامر حقیقت میں دو جہتیں ہوتی ہیں, علماء صاحب منصب. علماء یہ ولی الامر ہوتے ہیں اور صاحب منصب یہ ولی الامر ہوتا ہے. قرآن کی روشنی میں جو چیزیں پیش کرنی ہوتی ہیں علماء پیش کرتے ہیں, تطبیق اور تنفیذ عہدے والا کرواتا ہے. جب ہم نے اس کی شناخت کو ختم کر دیا اور سب سے پہلے قدم کے نیچے روندنا ہی علماء کو چاہا تو پھر کبھی ذلت کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. عمر بن عبدالعزیز کا نام لے لے کے جھولنے والوں کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ایس او پیز کیا تھے. جب اسے حکومت ملی اس کا چہرہ لپٹا ہوا تھا اور وہ رو رہا تھا انسان. پوچھنے والے نے پوچھا,
لوگ تو بہت خوش ہوتے ہیں, آپ کو کیا ہوا؟ کہا لوگ خوش ہوتے ہوں گے, ان کو پتا نہیں ہے کہ ذمہ داری کتنی بڑی ہے. دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو پوچھنا تو مجھے ہے میرے رب نے. پہلا خطاب اس کا کیا تھا؟ کیا اس نے اپنی حکومت کا سٹرکچر بنایا تھا؟ انفراسٹرکچر تھا کیا؟ پورے معاشرے سے 7 علماء کی سلیکشن کی تھی اس نے, یہ میرے وزرا ہوں گے, اور ان سے گزارش کی تھی بٹھا کے, یہ مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے, میں نبھاؤں گا اس کو, کیونکہ وصیت تھی. لیکن میں چاہتا نہیں ہوں, آپ وزیر ہیں, بتائیں گے آپ کیا کرنا ہے, اور آپ اللہ کے ہاں مسئول ہیں, مجھے صحیح بات بتانا, نافذ میں کروں گا. کبھی کسی نے اس پہلو کو اجاگر نہیں کی, اور ان 7 علماء کو بھی یہ کہا تھا, میری مجلس میں بیٹھ کے کہا نہ لگانا, میری مجلس میں بیٹھ کے پازیٹو تھنکنگ کے بجائے کوئی بات کرنے کی جرت نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ آپ جیسے کوئی لوگ نہیں ہیں. اور تیسری بات, کبھی کسی کی بات کا غلط مفہوم نہ لینا. اس شخص کی مشن کی کلیئرٹی دیکھیے, کہا لگانے والے اور اس طرح کے جگہوں پہ بیٹھنے والی امت کا سوچ کیا سکتے ہیں؟ جو نیگیٹو تھنکنگ ہی ہر وقت لے کے چل پھر رہے, وہ امت کا کیا سوچ سکتے ہیں؟ ان کو تو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. اور یہی کچھ ہوا, 7 یہ لوگ, ایک کمیٹی بنی, 7 ہی قوم سے خطاب کیا تھا, صرف 4 کلمات. پہلا کلمہ, اگر تم عالم ہو تو آج کے بعد سکھانے کے لیے تیار ہو جاؤ, کچھ نہیں پڑے تو سیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ, دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ان سے محبت کرنا شروع کر دو, محبت نہیں کر سکتے تو زندگی میں ان دو طبقوں سے کبھی نفرت نہ کرنا. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل کیا ہے؟ دین, علم. کیوں؟ کیونکہ ہماری کرسیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں, اور یہی ظلم ہے. اور راز کی بات یہ ہے کہ اگر کسی کرسی والے کو پتا چل جائے نا کہ تہجد گزار میری قوم بن جائے تو میری کرسی مضبوط ہوگی, وہ ڈنڈے کے ساتھ تہجد پڑھائے گا, کیونکہ اس بیچارے کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ میں غلط سرد کرنا ہے تو دیندار یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ مجبوری ہوتی ہے. ان کو مجبوری کیا تھی؟ صحابہ اور تابعین کو, ان کو پتا تھا کہ اللہ کی نصرت آنی ہی تب ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے. آج فینومنا کیا ہے کہ مینٹالٹی یہ ہے کہ اگر ہم نے دین کو اپروچ کیا, دین کو مضبوط کیا, تو ہماری کرسی نہیں رہے گی. اب دیکھ لیں دنیا کے اندر, تو جب تک میری سوچ سیدھی نہیں ہوتی اس وقت تک یہ ایڑیاں تو رگڑتا رہے گا, مسلمان کے کام نہیں ہو سکے گا. اس سے اس کو واپس اپنے اس دور کی طرف جانا ہے تو اصول بھی وہی ہوں گے, اور وہ یہ ہے اتحاد و اتفاق, اخلاص, ایمان, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول دیے ہیں اسی کے نتیجے میں ہی اللہ نے برکت دی, لیکن جب سے یہ اصول چھوڑے گئے, کبھی کسی کو علم آیا ہے وہ اندلس سے ہوا کرتا تھا, کہاں ہے وہ آج؟ آج اسپین بن گیا. یہ مسجد قرطبہ تھی کوئی, یاد ہے کسی کو؟ یہ مسلمانوں کا اثاثہ تھا, وہ آج گرجا گھر بن گئی. یہ غرناطہ کہاں گیا؟ تھا اس کا تعلق مسلمانوں سے. یہ شبیلا اور قصر الحمراء کہاں گیا ہے؟ یہ بیت المقدس یروشلم کے نام سے کیوں موسوم کیا جا رہا ہے؟ فلسطین کیوں آدھا اسرائیل بن گیا ہے؟ یہ مشرقی پاکستان, یہ بنگلہ دیش کیوں جدا ہوا؟ کبھی کسی نے سوچا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیا تھا اس کو توڑا گیا. ہمیں اتحاد و اتفاق پسند نہ آیا, ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑی. یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے مسلمانوں سے چھین لی گئی, اور اگلی چیزیں جو موجود ہے اس کو چھیننے کی پلاننگز وہ کر چکے ہیں. اگر عقل کے ناخن مسلمان نہیں لیتے تو اپنے ہاتھ میں جو نعمتیں ہیں یہ بھی چھنوانے کے لیے تیار ہیں. اللہ عز و جلال مسلمانوں کو اپنا منہج مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پانچواں اصول جو قرآن مجید نے اور حدیث نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, کیسے مسلمان غلبہ حاصل کریں گے؟ قیادت کا اصول یہ ہے کہ ایسا انسان قائد اور لیڈر ہو, لیڈرشپ باصلاحیت ہو. اور آپ نے ایک نہیں دو کلاسز صرف اس بات پہ لی ہیں کہ لیڈرشپ کے اصول کیا ہے اور قائد کیسا ہونا چاہیے. اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه, اس صحیح بخاری کی روایت ہے 59, جب نا اہل کو اہل بنایا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. جس طرح قیامت سے زمین لرزنے لگ جائے گی نا, اور کیا ہوگا, درندے جو ہیں وہ شہروں کی طرف آ جائیں گے, انسان دوڑ کے جنگلوں کی طرف جائیں گے. یہ افرا تفری جو قیامت کی ہے اس کو تو انسان امیجن نہیں کر سکتا. جب نہ اہل کو اہل بنایا جائے تو معاشرہ اسی افرا تفری کا شکار ہوتا ہے.
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم,
تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. وہاں یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, یہ جس کے پاس افرادی قوت ہے. اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو اصول دیے وہ یہ تھا کہ اہلیت کے مطابق کام دیا جائے.
آپ کے پاس صحابہ آئے, اللہ کے رسول ہمیں بھی کوئی عہدہ دے دیں,
آپ نے فرمایا نہیں, نہیں دیا. اور ساتھ فرمایا
انا لن نستعمل من طلبنا,
جو مانگتا ہے اس کو عہدہ نہیں دیا کرتے. یہاں دس دس جوتیاں توڑ لیتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیا جائے, اور شریعت کیا کہہ رہی ہے,
لن نستعمل من طلبنا.
اس کو بھوک کس بات کی ہے, یہ کیوں ذمہ داری لینا چاہتا ہے, صلاحیت کیا ہے اس کے اندر, یہ مانگے گا نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے, میں ایک ایسے صحابی کا قصہ آپ کو بتاؤں, ابو ذر جیسا بہادر کوئی نہیں تھا, اس کی بہادری وہ غلط بات برداشت نہیں کرتے تھے.
حتیٰ کہ گھر سے ایک دن نکلے تو جادوگرنی اپنے جادو کا وہ کرتب دکھا رہی تھی, تلوار کے ساتھ کاٹتی اور پھر جوڑ دیتی کہ دیکھو میں ایک شخص کو مارتی بھی ہوئی اور زندہ بھی کر دیتی.
اوپر سے سیدنا ابو ذر پہنچ گیا, کہتے ہیں اوف
سحر جادو,
واپس گئے گھر سے تلوار لائے اور ایسی گھمائی کہ اس کی گردن اڑا دی. کہتے ہیں صلیح الان, اب اپنی گردن جوڑ کے مجھے دکھاؤ نا.
نو ڈاؤٹ
کہ آج اس طرح کرنا جائز نہیں, اسلام نے اصول بنا دی, یہ حکومت کرے گی, ہر شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا.
حد الساحر ضربۃ بالسیف,
جادوگر کی سزا ہے اس کی گردن اتار دی جائے, جیسے کہ سیدنا عمر نے اتاری, عورت جادوگرنی تھی اور اس کی گردن اڑا دی.
لیکن یہ ہر شخص نہیں کرے گا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان معاملات کو سنبھالے, قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے.
اس قدر بہادر انسان کو اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی تھی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر لا تأمرن على اثنين, دو کے بھی امیر نہ بننا. ولا تولین مال یتیم, اور یتیم کے مال کے والی نہ بننا.
اور ساتھ فرمایا دوسرے صحابہ کو
انہا امانہ,
یہ ذمہ داری امانت ہے.
وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَ,
یہ ذلت ہے, رسوائی ہے اور قیامت کو شرمندگی ہے.
کیسے؟
إِلَّا مَنْ عَدَلْ,
سوائے اس کے جو عدل کرتا ہے.
وَكَيْفَ يَعْدِلُ مَعَ قَرَابَتِهِ,
کیسے عدل کرے گا اپنے قریبیوں کے ساتھ.
یہ عمر تھوڑے ہیں
جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پائی, اور بحرین سے جب مٹکے بھر کے آئے تیل کے تو بیت المال میں رکھوا دیے گئے, تو جو مٹکے جب خالی کیے تو وہاں سے تیل لے کے عمر کے بیٹے نے اپنے سر پہ صرف لگایا, تو کہتے ادھر آؤ.
مسلمانوں کے مال سے جب بیت المال کا مال ہے تم نے اپنے بالوں پہ تیل لگایا ہے, بلایا اس کو, اس شخص کو جو بال موڑنے والا کہا اس کے بال اتارو. عمر اس کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ مسلمانوں کے تیل کو اس کا بیٹا جو ہے بغیر اجازت کے استعمال کرے,
حالانکہ پڑے ہوئے تھے, برتن خالی ہیں.
کہا یہ بھی برداشت نہیں ہے,
اس کو جرت کیسے ہوئی ہے. نظام اس کو کہتے ہیں, اور ریاست مدینہ کے یہ خد و خال ہیں جس کو آج ہم بھول گئے. آج ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید ریاست مدینہ کا معنی یہ ہے کہ وہاں یہودی رہتے تھے, ایسی بات نہیں ہے. صرف ایک مفہوم کو لے کے ہم پرموٹ کریں, ہمیں ان خد و خال کو باقی لانا ہے دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے. اس جہاد کی پوری بحث پڑھنے کے بعد اس میں اللہ کے رسول کی اطاعت چاہیے, اس میں مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق چاہیے, اس میں اخلاص چاہیے, اس میں ایمان کی مضبوطی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ قیادت اور لیڈرشپ جو ہے مسلمانوں کی ایسی ہو جو اہلیت ہو اس کے اندر, اور سب سے بڑی اہلیت اسلام کی ایس او پیز کو وہ جانتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چھٹی اور آخری بات بیان کی ہے, مسلمانوں کو غلبہ اس وقت ہوگا جب ان کا توکل اللہ پہ ہوگا, اور وہ اس توکل کے ساتھ اسباب کو مہیا کریں گے تو تب ان کو اللہ غلبہ عطا کریں گے.
اللہ حسن الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون
إن ينصركم الله فلا غالب لكم اگر اللہ تمہاری مدد کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت تم پہ غالب نہیں آ سکتی وإن يخذلكم اگر اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا تمہاری نیتوں کے مطابق اعمال کے مطابق فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِ تو اللہ کے بعد تمہاری مدد کون کرے گا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومن تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ اگر تمہارا توکل اسی طرح ہو جائے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے لَرُزِقْتُمْ كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تمہیں اسی طرح رزق دیا جائے وافر جس طرح ایک پرندہ گھر سے نکلتا ہے کس فیکٹری میں جاتا ہے اس بات کو سمجھیے پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو کس فیکٹری میں جاتا ہے کون سا کاروبار ہے کہاں جاتا ہے طے شدہ چیز ہے کہ وہاں جانا لرزق تم کما ترزق الطير تغدو خماصا وَتَرُوحُ بِطَانَ جب جاتا ہے تو پیٹ خالی ہوتا ہے کوئی سامنے چیز نہیں ہے شاپ نہیں ہے کسی کمپنی میں نہیں جائے گا کوئی بزنس نہیں ہے لیکن جب واپس آتا ہے نہ پیٹ میں گنجائش ہوتی ہے نہ چونچ خالی ہوتی ہے اس میں بھی کچھ ہوتا ہے اور پنجوں میں بھی بھر کے لاتا ہے اور کہیں اٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی لا کے گھونسلے بچوں کو بھی بھرتا ہے اس طرح تمہیں اللہ وافر دیں گے کہ تمہارے پاس مزید گنجائش نہیں ہوگی کہ میں اس کو رکھوں کہاں لیکن کب جب تمہارا توکل اللہ پہ ہوگا کہ رب تعالی کے سوا کوئی کام جو ہے وہ سیدھا نہیں کر سکتا مجھے صرف اسباب مہیا کرنے ہیں مجھے صرف عمل کرنا ہے مجھے نیت خالص کرنی ہے کوشش کرنی ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار اللہ عز و جلال کی ذات پہ ہے میری کوششوں کو وہی کامیاب کرے گا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اپنی صلاحیت سے اپنی قابلیت سے اپنے لینتھ ایکسپیرینس سے اپنے علم و فن اور معرفت سے اور اپنے مشاہدات اور تجربات سے مجھے کامیابی ملے گی تو اللہ کی رحمت سے ملے گی یہ توکل اللہ عز و جلال جب دے دیتا ہے کسی قوم کو تو پھر وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی دشمن اس پہ غلبہ حاصل نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ ساتھ محسنات کا تذکرہ کیا محسنات کیا ہے انسان جتنا بھی قابل ہو اسے توبہ کی ضرورت ہے انسان جتنا بھی لائق ہے اسے اللہ کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے اور یہ فیصلہ حدیث کر رہی ہے کسی مسلمان کا عقیدہ دیکھنا ہو تو اسے پوچھئے کہ اللہ کے رسول سے بڑھ کے بھی اللہ نے کوئی ذات پیدا کی کوئی گناہ نہیں لیکن فرماتے ہیں یا ایہا الناس توبوا الی اللہ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ لوگو توبہ کیا کرو اللہ کی طرف رجوع کیا کرو میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں ہر روز گناہ کیا ہے کوئی گناہ نہیں اگر وہ ذات اقدس جس جیسی ذات اللہ نے پیدا نہیں کی وہ 100 مرتبہ توبہ کرتی ہے ہمیں کتنی مرتبہ کرنی چاہیے کوئی کہہ سکتا ہے دنیا میں کہ وہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے ہماری تو یہ عادت ہی نہیں ہم تو اس بات کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے ہمیں تو اگر کوئی شخص کہہ دے نا اللہ سے ڈر جاؤ تمہیں غصہ آتا ہے اور ساتھ یہ کہتے ہیں اچھا میں ڈروں تم نہ ڈرو میں نے کیا کیا ہے جبکہ سلف صالحین سے کہا جاتا کہ اللہ سے ڈرو وہ رونے لگ جاتے کہ دعا کرو اللہ مجھے ڈرنے کی توفیق دے دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسنات جس کو آپ قلع کہتے ہیں اپنے آپ کو قلعے میں بند کیا ہے ذکر و اذکار کی پابندی یہ غلبہ پانے کے لیے بہت ضروری ہے دشمن پہ دعا کرنا اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی طرف ہی لوٹانے کی صلاحیت پیدا کرنا رجوع اور لجوع اللہ کی طرف ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی بات
اللہ عزوجلال نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے بچنے کے لیے اپنی پوری صلاحیت لگانا. اس سے بھی انسان ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, دوائی جہاں استعمال کرتے ہیں بہت ساری چیزوں سے روکتا بھی ہے وہ. اگر آپ دوائی بھی استعمال کرتے رہیں اور اپنی من مرضی بھی کرتے رہیں شفا کیسے ملے گی؟ تو شریعت بھی یہی کہتی ہے, اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے, غالب کرنا چاہتے ہیں دعا, اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنا, ذکر و اذکار کی پابندی, اور اس کے ساتھ ساتھ منہیات, جو اللہ عزوجلال نے جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے رکے رہنا. اس سے اللہ عزوجلال کی مدد اور نصرت آتی ہے. اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا, انما ينصر اللہ هذه الأمة, اس امت کی مدد اللہ عزوجلال فرمائیں گے, بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم, جہاں نیت خالص کرو, نماز کی پابندی کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرو, صرف اپنے لیے نہیں, ایک دوسرے کے لیے دعائیں بھی کرو اور ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت بھی دو. اللہ عزوجلال ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی کی روشنی میں اللہ عزوجلال زندگی گزار کر مسلمانوں کو اللہ بلندی عطا فرمائے اور غلبہ عطا فرمائے. تو ان دو حدیثوں کے آخر میں چند باتیں میں یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی جہاد نہیں کر سکتا تو اسے کون سے طریقے اختیار کرنے چاہیے. میں اس کو دوبارہ سے تھوڑے سے تفصیل کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ آپ اس میدان میں اتر سکیں, کیونکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ بادشاہ وقت کے اجازت کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اس کو علم حاصل کرنا چاہیے, یہ بھی جہاد کے برابر ہے. حدیث میں آتا ہے, من جاء مسجد هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. صحيح الجامع کی روایت ہے 6148. جو انسان علم حاصل کرتا ہے صدق نیت سے تو اس کو بھی جہاد کے برابر اجر ملتا ہے. دوسرا طریقہ جو آپ نے پچھلی مجلس میں سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے بہترین عمل ہے, پاکیزہ عمل ہے, درجات کی بلندی کا باعث ہے, سونے اور چاندی سے زیادہ خرچ کرنے کا اسے نفع ملتا ہے, اور تم دشمن سے ملو جہاد کرو, وہ تمہاری گردن اڑا دے, تم دشمنوں کو مار دو, اس سے بھی بہتر اجر نہ بتاؤں کس عمل کا ہے. فرمایا, کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرنا, یہ اس جہاد اور غزوے سے اور سونے اور چاندی کے صدقے سے بہتر ہے.
تیسرا کام جس سے آپ جہاد کے برابر
اجر لے سکتے ہیں, قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا اور قرآن مجید کی تعلیم دینا. عبداللہ بن عباس جب ان سے پوچھا گیا جہاد کے بارے میں تو کہا, میں اس سے بہتر کام نہ بتاؤں. جب ان سے کہا گیا بتائیے تو انہوں نے کہا تھا, تجیء مسجداً فتتعلم فيه القرآن والفقه او قال السنة. اللہ کے گھر مسجد میں آؤ, قرآن سیکھو, سنت یعنی حدیث سیکھو, اور فقہ یعنی دین کی سمجھ حاصل کرو, یہ تمہیں جہاد جتنا اجر ہی اللہ عزوجلال نصیب فرمائیں. مجاہد کو تیار کرنا یہ چوتھا عمل ہے. اور پانچواں عمل, جب انسان صدقات اللہ کی رضا کے لیے جمع کرتا ہے اور اللہ کے دین میں خرچ کرتا ہے تو ایسا انسان, العامل فی الصدقہ بالحق لوجہ اللہ کالغازی فی سبیل اللہ, یہ بھی ایسا ہے جیسے غازی ہے جہاد کر رہا ہے. چھٹا انسان, جو اپنے آپ کو, اپنے والدین کو, اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلانے کے لیے کاروبار کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, اور دین کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے, تو یہ بھی اس کے لیے جہاد کی طرح ہے. فی سبیل اللہ ہی وہ نکلا ہے, اس کو اجر ملتا ہے. اسی طرح حج اور عمرہ کرنا اس ساتواں عمل ہے جس سے انسان جہاد کے برابر اجر حاصل کر سکتا ہے. اللہ عزوجلال سے دعا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی نصرت فرمائے, مدد فرمائے, اور مسلمانوں کا غلبہ انہیں عطا فرمائے. المسلم یعلو ولا یعلو علی, اسلام بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا. شرط یہ ہے کہ مسلمان کی فکر اور عمل بلند رہے. اللہ فکر بھی بلند عطا فرمائے اور عمل بھی بلند عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ایک سوال ہے, اگر خاوند اپنی بیوی کو دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے روکے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کا یہ اصول اور قاعدہ ہے, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی. اگر وہ دین پہ عمل کرنے سے روکتا ہے تو نہیں رکنا چاہیے, اگر دین سیکھنے سے روکتا ہے تو یہ اس کی زیادتی ہے اور ظلم ہے, کیونکہ شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ دین سیکھنے کے مواقع مہیا کرے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے, سیدھا راستہ دے, لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ دین پہ عمل کرنے اس کے ساتھ ساتھ لڑائی اور اس طرح کی کیفیت پیدا ہو کہ گھر توڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں. نہیں, کسی اچھے انسان سے ان کی مجلس کروائیں تاکہ اس کو سمجھا دیا جائے اور وہ سمجھائے وہ انسان کہ یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے حالات پیدا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے جب تہجد کے لیے اٹھتے تو اکیلے نہیں اٹھا کرتے تھے, سیدہ عائشہ کو ساتھ اٹھایا کرتے تھے اور حکم دیتے, قومی یا عائشہ, عائشہ اٹھو تم بھی تہجد پڑھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مواقع مہیا کیا کرتے عام عورتوں کو بھی کہ وہ دین سیکھیں. انصاریہ صحابیہ کے گھر عورتوں نے وقت لیا اور آپ نے ایک دن مقرر کیا, وہاں جا کے عورتوں کو دین سمجھایا کرتے تھے.
ایک سوال ہے, انما تنصرون وترزقون بضعفائکم,
اس کا ترجمہ ہی لکھا گیا ہے, تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے جب آپ معاشرے میں سے کسی کمزور کی مدد کرتے ہیں. فقیر ہے, مسکین ہے, حاجت مند ہے, کوئی مقروض ہے یا کوئی کسی تکلیف یا بیماری میں مبتلا ہے تو کسی بھی شکل میں اس کی آپ مدد کرتے ہیں, معاونت کرتے ہیں, تو یہ صرف اس کی مدد نہیں, اس کے نتیجے میں اللہ آپ کے رزق میں فراخی پیدا کر دیتے ہیں. اصل میں قصہ یہ تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت مال آ گیا تو وہ سمجھتے تھے کہ بہت مال ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا, سنو, انما تنصرون وترزقون بضعفائکم, تم کمزور لوگوں کا خیال بہت کرتے ہو جس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں اتنا وافر مال دے دیا. جو لوگ علم والے ہی ہیں ہر وقت ذلت میں لگے رہتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ نہ جانے اس سوال سے کیا مراد ہے. علم والے ہر وقت ذلیل کرنے میں لگے رہتے ہیں, یا تو وہ علم والے نہیں, اور اگر علم والے ہیں تو ان کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی. علم والا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو عزت کی راہیں دکھائے, اور علم والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عزت کا سفر کرتا ہے. اس لیے تو علم والوں کے قصے قرآن نے بیان کیے ہیں کہ علم والے کسی ذاتی بات پہ بھی انتقام نہیں لیتے. فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, یوسف کے ساتھ بھائیوں نے ظلم بھی کیا اور سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اکیلے بنیامین نے چوری نہیں کی بلکہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی, یعنی یوسف نے. یوسف کو سمجھ آ گئی تھی کہ کس کو کہہ رہے ہیں, لیکن انہیں دل میں ہی رکھا, کچھ نہیں کہا ان کو, بلکہ صرف اتنا پوچھا, جانتے ہو تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ وہ غصہ نے نکالا, کچھ نہیں کہا. تو علم والے ایسا نہیں کرتے, یا تو کسی شخص نے دعویٰ کیا ہوگا کہ علم والا ہوں, وہ علم والا نہیں ہوگا تو وہ ایسا کر سکتا ہے. جس کو علم والا کہتے ہیں, علم والا ہمیشہ عزت کی طرف بلاتا ہے, اور عزت بھی وہ جس کو اللہ نے عزت دی ہے. قل ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے. تو اللہ ہمیں وہ علم سکھائے, نصیب فرمائے
اس سے دنیا اور آخرت کی عزت ملتی ہے. صرف ملتی نہیں بلکہ انسان دنیا اور آخرت میں لوگوں کو بھی عزت دینے کی اور دلوانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہمیں ایسے علماء کی صف میں شامل فرمائے.